وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان اور روس کے درمیان فوجی تعاون کے معاہدے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت اب پاکستانی ہوا بازوں کو روس میں تربیت دی جائے گی. آگے چل کر ہم امریکی سینیٹرز کا پاکستان کو آئی ایم ایف کی امداد دینے پر اختلاف, ایف اے ٹی ایف وفد کے پاکستان کا متوقع دورہ, اور آخر میں افغانستان میں طالبان کے غزنی پر حملے اور افغان فوجوں کے ساتھ لڑائی پر بات کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں, لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے سوال لکھ سکتے ہیں, کامنٹس کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے ماسکو میں روس کے آنری کونسل جنرل ڈاکٹر عبد الرؤف رند کے ساتھ, جبکہ پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر رؤف سے. ڈاکٹر رؤف, ہمارے پاس بڑی دلچسپ خبر آئی ہے کہ پاکستان اور روس نے ایک فوجی معاہدہ پہ دستخط کیا ہے. آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کو کیا فائدہ ہوگا, کن کن شعبوں میں تعاون ہوگا؟
جی السلام علیکم, تھینک یو جی مجھے ٹائم دینے کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں میں, سب سے پہلے تقریباً 28 جولائی کو پہلی بار پاکستانی جنگی جہاز اسلت نے ریشین نیوی پریڈ میں حصہ لیا, جس میں پاکستان کی طرف سے وائس چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمرل کلیم اللہ صاحب شوکت نے اس میں شرکت کی. اس میں صرف ایک ہی وہ تھی کہ جس میں پاکستانی شپ کسی بھی اور ملک میں صرف پاکستانی شپ نے حصہ لیا. دوسری جو بات تھی کہ یہ اس وقت جو 6 اور 7 کو روس کے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیکسینڈر فومر نے پاکستان کا دورہ کیا. اس دورے میں بھی انہوں نے 2 طرفہ مشاورتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی, جس میں فوجی تعاون کے معاملے پہ تبادلہ خیال کیا گیا, اور وہاں پہ خاص توجہ فوجی تعلیم کے شعبے میں اس طرح کے عمل پر سمجھوتا کی گئی, جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں پہ یہاں پہ ریشن میں پاکستانی فوجیوں کی جو آفیسرز ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اور اس کے بعد جو آج کل 8 اگست کو چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود نے کیا کا دورہ تھا, جس کی بہت ہی اہمیت ہے. جس میں چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف نے رشیا کے چیف آف آرمڈ فورس جنرل ویلری گراسیموف سے ملاقات کی. اس میں ہماری جو پاکستان اور رشیا کے درمیان فوجی تعاون اور فوجی تعلیم کے بارے کے پہ دستخط کیے گئے.
یہ بتائیے کہ ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان نے روس سے MI-35M ہیلی کاپٹرز بھی خریدے تھے, تو کیا ان کو اڑانے میں اور ان کو چلانے میں اس وقت پاکستانی فوجیوں کو تربیت دی جائے گی؟
جی, اس کے بارے میں ان سے میں کوئی دفاعی وہ نہیں ہوں. جنرلی جی ہماری یہ سائن ہوئی ہے, اب بھی ہماری MI-35 کے بارے میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہ پاکستان کی دلچسپی ہے کہ وہ یہ ہیلی کاپٹر اور 2 خریدے.
یہ ڈاکٹر رؤف, آپ جانتے ہیں میں اس وقت وائس آف امریکہ سے بات کر رہی ہوں, اور امریکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت روس کے ساتھ خاصا ایک مقابلہ کر رہا ہے, یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے, لیکن امریکی انتظامیہ کی طرف سے روس کے خلاف جو ہیں سینکشنز بھی لگائے گئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کا روس کے اتنا قریب آنا, امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟
میرے خیال میں ان کو تو کافی تحفظات اس چیز میں ہوں گی, لیکن اپنی قومی سلامتی کے لیے ٹھیک ہے نا, کسی اس کے ہماری یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی آدمی کے ایک نہیں وہ دوست ہو سکتے ہیں, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی سخت ضرورت ہے क्योंकि रूस रूस की बड़ी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ डिफेंस, तजारती और कल्चर, इन चीज़ों को डेवलप करे, और वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सहराब आज़ाद बलूच, परवाज़ पाशा, डॉक्टर सुबहान अली, अगर कोई ठोस बात हो तो आप लोग फेसबुक पे कीजिए। कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन इस वक्त हम दिफाई तज्ज़िया कार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साद, बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद हैं, मॉस्को से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान और रूस का करीब आना कितना खुशाइन है। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ने रूस से जो मुआहदा किया है, इसके तहत वो जो रशियन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान ने ख़रीदे थे, उनको उड़ाने की तरबियत के अलावा और क्या क्या हासिल होगा पाकिस्तान को?
देखिए जी, ये जो दोस्त ममालिक होते हैं या जिनके साथ आपके तालुकात थोड़े से खुशगवार होते हैं, उनके साथ ये जो मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिसमें कुछ लोग तरबियत के लिए जाते हैं एक दूसरे के ममालिक में, कई रेसिप्रोकल बेसिस पे होते हैं कि उनके कुछ लोग आते हैं और आपके कुछ लोग जाते हैं, कई होते हैं कि जो एक तरफा होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें हायर लेवल की जो कोर्सेज होते हैं, जैसे स्टाफ कॉलेज है या नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कोर्सेज करते हैं, कुछ नीचे लेवल पे जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसमें भी आते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स जो है वो तरबियत के लिए रूस जाएंगे, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट भी पाकिस्तान आ रहा है, और बाकी भी सफारती सतह पर भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो काफ़ी नज़दीक भी आ रहे हैं एक दूसरे के। वो के हिंदुस्तान के साथ जो रूस के ताल्लुकात हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज तो होते हैं, उस सतह पे तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं जो रूस और हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात हैं, लेकिन एक बेहतरी आ रही है, और ये पहली दफा नहीं है।
जी जी,
ताशकंद के मुआहदे के बाद रूस ने पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिया, जिसमें टैंक और तोपें शामिल थी, और तरबियत के लिए भी रूसी जो वो थे इंस्ट्रक्टर्स थे वो पाकिस्तान आए थे, और 1968 में मार्शल ग्रेचको जो उस वक्त रूस के वजीर दिफा थे सोवियत यूनियन के, तो वो भी पाकिस्तान आए थे, और एक नौशहरा में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था जिसमें इन जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को बेचा गया था उसके ऊपर तरबियत के लिहाज से एक मुजाहरा भी हुआ था। उसके बाद 1969 में फिर ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो गए, और ख़ासकर जब रूस ने अफगानिस्तान के ऊपर यलगार की तो उसके बाद तो बहुत ही ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, लेकिन अभी दोनों में मुफाहमत हो रही है और ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हैं।
ब्रिगेडियर साहब, मुझे मालूम है आपको जाना है, लेकिन ये बताइए कि हम जानते हैं कि भारत की जो अफवाज है वो और पाकिस्तानी अफवाज वो गालिबन रूस के किसी शहर में ड्रिल्स करेगी, और मुमकिन तौर पे ये अगस्त या सितंबर में होगा। इसको आप कितना अहम देखते हैं, ख़ास तौर पे अब जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है?
बिल्कुल, ये अच्छी खबर है, और ये जो तरबियत जो एक्सरसाइज हो रही हैं वो एससीओ के तहत हो रही हैं, तो उस लिहाज से चूंकि पाकिस्तान भी फुल मेंबर है एससीओ का और हिंदुस्तान भी है, तो पाकिस्तानी अफवाज भी उसमें हिस्सा लेंगी और हिंदुस्तान की जो एक दस्ता है वो भी उसमें हिस्सा लेगा, तो ये अच्छी बात है। उससे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी है या जो दूरियाँ हैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी आने की उम्मीद पाई जा सकती है। गो के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत मसाइल हैं, खुसूसन जो कश्मीर का मसला है उसकी वजह से ज़्यादा बेहतरी हो सकती है, लेकिन जब अफवाज आपस में मिलती हैं तो उसे बिल्कुल ताल्लुकात में एक मुस्बत असर पड़ता है।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मोहम्मद साद के आपने हमें वक्त दिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद, आप बताइए, आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अब दोनों के ताल्लुकात रूस के साथ अच्छे हैं, हो रहे हैं? बुनियादी तौर पे तो रूस भारत के ज़्यादा करीब रहा है, आप क्या समझते हैं रूस का क्या किरदार हो सकता है बरे सगीर में अमन को फ़रोग देने के लिए?
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنلی روس اس میں بہت ہی اچھا رول ادا کر سکتے ہیں, جس میں اس کی ایک چھوٹی مثال جو ابھی آپ ہماری بات ہوئی کہ ستمبر میں یہاں پہ جو ایس او سی یو کے تھرو سے جو یہاں پہ رشیا انڈیا اور پاکستان کی جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, تو میرے خیال میں اس میں بہت ہی جیسے بریگیڈ صاحب نے ابھی بتایا اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. تو میرے خیال میں جو ولادیمیر پوتن کی جو پالیسیز ہیں جس میں اس پہ بہت ہو گئے کہ جو علاقائی جو نزدیک والے لوگ ہیں ان سے دوستی کی جائے, میرے خیال میں اس پہ رشیا بہت بڑا, جیسے رشیا اور چائنا بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں.
ہمیں جو کامنٹس آ رہے ہیں, ماجد زمان شانی لکھتے ہیں, مجھے سلام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کا شرح لینا پر ہوگا, اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جہاں رنگ ماجد زمان, ہم کالز بھی لے رہے ہیں, اور کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان یا نئی حکومت کو ایم ایف سے قرضہ نہیں ملا تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان نے فضائی یا فوجی معاہدہ کر لیا روس سے تو اس کو امریکہ کیسا دیکھیں گے؟ کیا یہ پاکستان اگر کسی چیز کو معاہدہ کرے لوگ دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ پاکستان نے اس سے معاہدہ کر لیا, اس سے معاہدہ کر لیا, تو جس طرح سعودی عرب نے اس کو $1.5 ارب دیا تھا کسی عرصہ پہلے, تو دنیا کہتا تھا کہ ان کا ایران سے تعلقات بہتر نہیں ہوگا, خراب ہو جائے گا. یہ کیا وجہ ہو سکتی؟
بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور اچھے نقطے اٹھائے ہیں آپ نے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. گلاب خان اٹک سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
جی عرض یہ ہے کہ حالات واقعات کے مطابق یہ رشتے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, استوار بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب جب پاکستان پہ سب پابندیاں لگی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ تو تلاش کرے گا زندہ رہنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کرنا پڑتا ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر روس اور پاکستان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس میں امریکہ کا فائدہ ہے. جیسے کہ کوریا کو چائنا نے رام کر کے بات چیت سے آمادہ کر لیا تھا, ہو سکتا ہے یہ ان کے فائدے میں کچھ بات ہو جائے.
بہت دلچسپ. اور متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم السلام علیکم. میڈم میں یہ مہمان حضرات سے دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کہ کیا امریکہ, کیا روس, چائنا اور پاکستان مل کر بھی امریکہ کا تانے داری کو چلن نہیں کر سکتے, کیا وجہ ہے؟ اور ہم نے سنا ہے کہ روسی ایئر سسٹم جو ہے نا, ایئر ڈیفینس سسٹم, یہ امریکہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے, اس کو بہتر بنایا جانا چاہیے. اور پاکستان کی اقتصادی حالت صرف 500 گرائی ہے جو خاندان ہے, اگر ان کو غریب کیا جائے تو 22 کروڑ عوام نے پاکستان.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. اور چترال سے محمد شفیع.
السلام علیکم. جی بہت شکریہ جی کال لینے کا. اصل میں سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فوج جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرے گا, لیکن دنیا کا مانا ہوا فوج جو ہے پاکستان ہے, دنیا اس بات کو تسلیم کرتا ہے. کیا یہ صرف فضائی ٹریننگ حاصل کرے گا یا زمینی ٹریننگ بھی حاصل کرے گا؟
اچھا
بہت شکریہ.
اور میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب. میں کر رہا ہوں. کسی زمانے میں بٹبیر کا اڈا جو ہے وہ بدنام ہوا تھا اور روس نے ہمیں دھمکی دی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ روس نے افغانستان پہ حملہ کر کے ہمارے لوگوں کے, ہمارے ملکوں کے امن کو خطبہ برباد کیا. پھر امریکہ نے جو ہے مشرق وسطی اور شام, لبنان, اپنا عراق, ان لوگوں کو, ملکوں کو تباہ کیا. یہ سب اسلحے کے سوداگر ہیں, اسلحہ بیچنے کے لیے یہ خود جنگیں شروع کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو مرواتے ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ہم اس وقت ایک جی, اور سید ادیب حسین شاہ ذرا مختصر بات کیجیے.
جی السلام علیکم. بس میں مختصر کروں گا کہ
ہندوستان کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سارا روس کا ہے, اور روس ہے دنیا میں سب سے طاقتور ملک ہے, یہ نیٹو کے 29 ملکوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اس لیے اس نے معاہدہ وارسا کو توڑ دیا تھا. تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن چونکہ ہندوستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے تو پاکستان اس کی نسبت بہت تھوڑا ہے, اس لیے کبھی بھی روس یہ نہیں چاہے گا کہ وہ چین اور ہندوستان کے مقابلے میں کسی چھوٹے ملک کے سپورٹ کر کے ایک بڑی مارکیٹ کو ضائع کر دے.
تھینک یو. اور ہم اس وقت ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر عبد الرؤف رند کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان فوجی تعاون کے معاہدے کے بارے میں, اور جس کے تحت پاکستانی ہوا بازوں کو روس میں تربیت دی جائے گی. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک اور کانگریس کے سابق امیدوار علی اکبر مرزا نے, یہ نیو یارک میں ہوتے ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ روس میں پاکستان کے آنری کونسل جنرل ڈاکٹر عبد الرؤف رند ہیں, تو ان کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر رند, یہ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا موضوع بھی یہی ہوگا کہ اس وقت امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا قرضہ ملے. آپ روس کی اس سلسلے میں کیا حیثیت دیکھتے ہیں؟ کیا مالی امداد لینے کے لیے کچھ ممکن ہے کہ پاکستان کو وہ مالی امداد دے؟
میڈم, یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ رشیا میں اپنی تھوڑے سے مسائل ہیں, تو میں یہ محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہماری ان کی پاکستان کی اس وقت کچھ اس میں مدد کر سکے. جہاں تک ان کے جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں واٹر کے اور پانی صاف کرنے کے, اس کے علاوہ کچھ اور وہ ہیں, شاید اسی میں کچھ وہ ان سے رشیا مدد کر سکے. جہاں تک اکنامیکلی اس کی وہ ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کچھ, اور نہ ہی ہماری طرف سے اس ٹاپک پہ رشیا فیڈریشن کے کسی بھی ان سے بات چیت کی گئی ہو.
علی اکبر مرزا, آپ ڈیموکریٹ ہیں, لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی اس وقت روس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قربت ہے اس وقت روس کے ساتھ, وہ امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟
دیکھیں, روس پر جو پابندیاں ابھی دو دن پہلے لگائی گئی ہیں, اس میں جسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, تو جو وجہ بتائی گئی ہے کہ جو سابقہ رشین جو اسپائز ہیں ان کو پوائزن دیا پوٹن کی گورنمنٹ نے, اور اس کی وجہ سے سینکشنز لگائے گئے ہیں, لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل درست ہے. اس کے پیچھے کئی اور وجوہات ہیں, اس میں ڈومیسٹک کنسمپشن کا مسئلہ شامل ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رشیا کے حوالے سے, تو یہ چھوٹی چھوٹی کاسمیٹک چیزیں جن کا تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ سے لے لو, تو اس طرح کے اناؤنسمنٹ سے زیادہ اس کی فی الحال فوری طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ابھی ان پہ بھی عمل ہوگا آگے جا کے, سینکشنز جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے, لہذا دیکھنا ہے کہ واقعی اس میں کوئی ان سینکشنز میں کوئی بائٹنگ ٹیتھ ہوں گے یا یہ زیادہ تر صرف کاسمیٹک اناؤنسمنٹ ہے. اس کے پیچھے اصل میں دیگر وجوہات ہیں, رشیا کی سیریا میں مداخلت یا انوالومنٹ, امریکہ کی مداخلت کے مقابلے میں رشیا کی ایران کے ساتھ ڈیل جو ہوئی ہے اس میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے پر, اور ٹریڈ کرتے رہنے پر اور دیگر جو معاملات ہیں. جہاں تک اس کا اثر پاکستان پہ ہے تو دیکھیں, پاکستان کو تو اپنی فورن پالیسی میں دو چیزوں کو بالکل اہم ستون کے طور پر رکھنا چاہیے, اور وہ ہے ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, تبھی ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے.
ڈاکٹر رن, جانے سے پہلے ذرا, آپ روس کے اندر ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, میں امریکہ میں ہوں, واشنگٹن میں ہوں, اور یہاں روس کے بارے میں آئے دن باتیں ہوتی ہیں, یہ بتائیے کہ روس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جی, ایسے جنرلی ان کے بارے میں ان کی پازیٹیو وہ ہیں, ان کی ایک چھوٹی سی مثال وہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی پوٹن اور ٹرمپ کی جو فن لینڈ میں جو ان کی وہ ہوئی تھی, جن ان کے بارے میں وہ ہیں, جس طرح ہمارے دوست نے ابھی 5 منٹ پہلے کہا, ہاتھی کے دانت دیکھنے کے ایک قدم کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہی ان کی وہ ہے. تو جنرلی یہاں کے جو عوام میں اس کی وہ کچھ نہیں ہے, لیکن جو سیکشن انہوں نے لگائے ہیں 2 دن پہلے, اس پہ کافی ریئیکشن ہے, اور ان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ابھی ان کی جو اگینسٹ میں وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی اسی حساب کے جو انہوں نے پابندی لگائے ہیں تو ہم بھی اس پہ, ہماری بھی ریئیکشن بہت ہی سخت ہوگی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر نہیں ہے, لیکن جب بھی جو ہوتا ہے سب سے جو شروعات وہ ہے یو ایس اے کی طرف سے, اور ہر وقت ان کی آخر میں ان کو مجبور ہو کر رشیا کو ان کو جواب دینا پڑتا ہے, میں یہ سمجھ.
اچھا, بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے روس میں آنری کونسل جنرل ڈاکٹر عبدالرؤف رند. اس وقت ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر مرزا, پہلے کانگریس کے لیے امیدوار رہے ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. مرزا صاحب, ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ رپورٹ آئی ہے, آپ کے علم میں ہے کہ امریکی سینیٹرز اس وقت جو آئی ایم ایف بیل آؤٹس ہیں خطے میں, اس میں 3 ممالک ہیں جس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ عالمی مالیاتی فنڈ کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو ملے. ہمیں اس سلسلے میں اس وقت پاکستان سے جوائن کیا ہے ایمپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے ڈاکٹر ایوب مہر نے, اور کیونکہ وہ بالکل ویل انفارمڈ ہیں تو ان سے پھر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مہر, یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان کو ملنا تھا, لیکن امریکہ میں اور یہاں پر سیکرٹری پومپیو نے کہا ہے کہ اگر یہ قرضہ پاکستان کو ملتا ہے تو چین سے جو قرضہ لیا گیا ہے اس کو چکانے میں یہ استعمال ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ملا تو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, اس میں 2 چیزیں ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات یہ کہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ملتا ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے نہیں ہوتا, وہ لیکویڈیٹی مینیج کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو آئی ایم ایف کے ممبر کنٹریز ہیں, جب بھی ان کو فورن ایکسچینج کا پرابلم ہوتا ہے, یعنی فورن ایکسچینج کے پرابلم سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے فورن ایکسچینج ریزرو میں اتنے پیسے موجود نہ رہیں جو ان کے 2 مہینے کی امپورٹ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکیں, تو اس کنٹری کے ایل سیز انٹرنیشنل مارکیٹ پہ نہیں کھل سکتی اور اس کے ڈیفالٹ کا ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس صورت میں ریسکیو کرنے کے لیے اپنی ممبر کنٹریز کے لیے آئی ایم ایف آتا ہے اور وہ ان کے ایس ڈی آر کے حساب سے ان کو لون پرووائڈ کرتا ہے. اس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کی اس طرح اس لیے ایک سے ہوتی ہے کہ جو اس کا سسٹم یہ ہے لون دینے کا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو اپروو کرتا ہے کسی کنٹری کے لیے لون کو, اس میں بورڈ آف ڈائریکٹر میں 17% جو شیئر ہیں, یعنی اس کی جو ووٹنگ رائٹس ہیں, وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے پاس ہیں. تو وہ ایک لیڈنگ کنٹری ضرور ہے, لیکن دوسرے لوگ بھی اس میں مل کے ڈیسائڈ کرتے ہیں. یورپین یونین اور یو کے کا جو شیئر بنتا ہے وہ 23% کے قریب بنتا ہے. تو اس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں ان کا بیان اس حد تک صحیح ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں یورپین یونین اور یو کے کو, اور پاکستان ابھی یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نہیں دے گا, لیکن انفلوئنس بہرحال وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے چین کی بات کی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. دیکھیے, ہوا یہ تھا کہ پاکستان میں کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا ابھی جو ابھی تک ہے, اس دوران پاکستان کے جو ریزرو تھے وہ کم ہو گئے تھے, آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مینڈیٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا. ایک ٹائم بھی ایک مینجمنٹ کی گئی تھی کہ چائنا نے پرومس کیا تھا $2 بلین پاکستان کو دے گا, جس میں سے $1 بلین اس نے دے دیے تھے. وہ جو $1 بلین دے دیے تھے وہ شارٹ ٹرم کے لیے دیے تھے, جو بہرحال اس کو واپس کرنے ہیں پاکستان کو. تو جس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف دے گا تو چین کو واپس دے دیا جائے گا. چین کو تو ان اینی کیس واپس کرنا ہے وہ $1 بلین, کیونکہ وہ شارٹ ٹرم لون تھا, وہ کوئی پروجیکٹ کے لیے لانگ ٹرم لون نہیں دیا گیا تھا.
جی اس وقت ہم علی اکبر مرزا کی طرف جاتے ہیں. مرزا صاحب آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی واشنگٹن سے خبر یہ ہے کہ 16 امریکی سینیٹرز نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے اس کو بلاک کریں. ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان کو دیوار سے لگانے کا کوئی منصوبہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایران پر بھی کافی ایک پریشر ہے اور بہت سارے ملکوں پہ ہے, لیکن پاکستان پر خصوصاً اس پریشر کا آنا, اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں؟
دیکھیے ابھی دو منٹ پہلے جب آپ کے ساتھ رشیا سے پاکستان کے آنری کونسل جنرل صاحب شامل تھے اور اس وقت گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. چیزیں وہ ہمیشہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہیں. بعض دفعہ چیزیں کہی جاتی ہیں پریشر ڈالنے کے لیے, لیکن اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے وہ بیسکلی حد سے زیادہ سینکشنز اور اکنامک ریسٹرکشنز پر مبنی ہے, اور یہ دوستوں کے ساتھ بھی ہے یہ پالیسی ان کی جو ٹریڈیشنل امریکہ کے الائز رہے ہیں, جیسے نیٹو کنٹریز ہیں, یورپین یونین ہے, اور جو ان کے الائز نہیں ہیں, رائبل کنٹریز ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, ان کے ساتھ بھی ان کی یہی پالیسی ہے. ٹرکی پہ بھی ریسٹرکشنز لگائی گئیں ابھی ٹریڈ کی, رشیا پہ بھی سینکشنز کا اعلان ہوا ہے. یورپین یونین اور نیٹو کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ امریکی سینکشنز کے ہونے کے باوجود اگر وہاں یورپین یونین اور نیٹو کے کنٹریز نے ایران کے ساتھ تجارت کی تو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, وہ کمپنیز امریکہ کے ساتھ بزنس نہیں کر سکیں گی. تو یہ ایک بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں سینکشنز اور ریسٹرکشنز پہ, کیونکہ میرے خیال سے ٹرمپ صاحب کی سائیکالوجی یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے. تو آئی ایم ایف کے قرضے کے لحاظ سے جو ان کا سینیٹرز وغیرہ نے بیان دیا ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے, جیسا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپے نے کہا, تو اس میں کئی محرکات شامل ہیں جس میں پاکستان پہ دباؤ ڈالنا ہے بہت سی علاقائی صورتحال میں کے حوالے سے. اور یہ بڑا ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے جس میں پاکستانی حکومت, جو آنے والی حکومت ہے جس میں عمران خان وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور اسد عمر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکرٹری آف فائنانس وزیر مالیات کے حوالے سے آئیں گے اقتصادی وزیر کے حوالے سے. تو آج میں ان کا بیان بھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو $2 بلین کا ایک منتھ کا ڈیفیسٹ ہے کم از کم 3 مہینے کے لیے. تو ایک یہ جو صورتحال ہے اس کے دیرپا اس طرح کا پالیسی جامع پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کے مثبت اثرات پاکستان پہ رہے, پاکستان اپنے پیروں پہ اور قدموں پہ کھڑا ہو سکے. پچھلے ہفتے کی یہ نیوز ہے کہ $600 بلین پاکستانی حکمرانوں کے, سابقہ حکمرانوں کے, عہدے داروں کے اور بزنس مین کے فورن کنٹریز میں ہے. تو پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ واپس لے کر آئے تاکہ اس کا دباؤ پہ جو اس پہ پڑ رہا ہے اس کا اثر کم ہو سکے. دوسرا یہ کہ کرپشن کو اور بدنظمی کو اور ویسٹ ابیوز جو ہے سسٹم پاکستان کے سسٹم میں ایک بیماری کی طرح جم گیا ہے ہر جگہ, اس کو جو ہے ختم کر کے تھوڑا سا پیروں پہ بھی کھڑے ہونے کی کوشش کی جائے.
اچھا آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. اور کالر ذرا مختصر بات کیجیے. راجن پور سے شاہ محمد مزاری, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, اور طارق چغتائی قصور سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم محترمہ, میرا معزز مہمان سے ایک تو سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پہ اب 37.5 بلین ڈالر قرضہ ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ قرضوں کی شرائط معاشی خطرہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا بھی خطرہ ہے, زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جان برگ کی تھیوری ہے کہ ہم قرضے زیادہ دیتے ہیں کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ پیسہ گردش کر کے اشرافیہ کے پاس چلا پہنچ جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں تو ہے, کیا ان قرضوں سے ہم قومی سلامتی کا سودا کریں گے؟ کیونکہ قومی سلامتی کا خطرہ بہت زیادہ ہے. یہ اس کی معاشی شرائط,
ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی ہم,
اس کی وضاحت فرما دیں, بہت
شکریہ. ڈاکٹر ماہر آپ بتائیے, ہم سیگمنٹ کو عنقریب وائنڈ اپ کریں گے, لیکن آپ کے علم میں ہے پی ٹی آئی کی سرکار ہے, آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ معاشیات کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے کچھ نئے منصوبے سامنے آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں پاکستان کے لیے؟
وہ اپریشیٹ کروں گا جو ایفرٹ کی جا رہی ہیں. انہوں نے جو ٹارگیٹ دیا وہ اگرچہ اچیویبل نظر نہیں آتا کہ ٹیکس کلیکشن کا انہوں نے ابھی جو ہے وہ 4 ٹریلین روپیز پاکستان کی کلیکٹ کرتا ہے ٹیکسز کی بدل میں, اس کو انہوں نے 8 تک لے جانے کا کہا, یعنی 100% ریز 5 سال کے دوران. وہ کس طرح سے لیں گے اس کے بھی تفصیلات آ جائیں, لیکن فی الحال جو ان کو امیڈیٹلی فیس کرنا پڑے گا نیکسٹ ویک میں ہی, وہ فورن ایکسچینج کا کرائسز ہے. اور اس میں میں اگین اسی طرف آؤں گا کہ جو ایران کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر بالکل نہیں کیا جا سکتا. جو یہ جو آئی ایم ایف کی طرف امریکن سینیٹرز نے بیان دیا ہے کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کا لون رکوانا ہے, یہ شارٹ ٹرم لون ہے, یہ سینکشن نہیں ہے, یہ سینکشن نہیں ہے. یو ایس اے کا ووٹنگ رائٹ ہے, وہ اپنا ووٹ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ کراس کر سکتا ہے, اور اس سے پاکستان کو ایک 3 ماہ کے لیے ایک لیکویلٹی کی پرابلم آ جائے گی. لیکن جو پی ٹی آئی کے منصوبہ ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں, شارٹ ٹرم میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسد عمر صاحب بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ تو ہمیں بہرحال آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ہوگا, کیونکہ شارٹ ٹرم میں فوری طور پر کوئی اس طرح کی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. ہم نے جتنے بھی اگریمنٹ کیے ہیں, چائنیز کا 1 بلین ڈالر مزید آ سکتا ہے, لیکن ہمیں نیکسٹ کوارٹر میں 6 بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی, اس میں ٹیپ ڈیفیسٹ بھی شامل ہے اور لون کی جو ہم نے ری پیمنٹ کرنی ہے جو قسط, اور جو ہمیں انٹرسٹ پے کرنے ہیں. تو شارٹ ٹرم کے لیے یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس جانا پریفر کریں گے. جو پاکستانی باہر ہیں, ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں, ان کو ڈالر بانڈ خرید بیچنے کا منصوبہ ہے کہ ان سے فورن ایکسچینج ارن کلیکٹ کیا جائے گا, اس طرح سے وہ شارٹ ٹرم میں پاسبل نہیں ہے, وہ 1 ہفتے میں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے 6 ماہ, 3 سے 6 ماہ لگیں گے.
صرف 2 منٹ رکھیں, 2 کالرز ہیں, برہان آفریدی, اچھا ڈراپ ہو گئے, اور اکمل خان نے کال کیا ہے اٹک سے, اچھا ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. ہماری کالز آ رہے ہیں اور ڈراپ ہو رہے ہیں. مرزا صاحب جانے سے پہلے آپ بھی ذرا اگر اس کو سم اپ کر دیں کہ جس طرح کی معاشی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت, جیسے کہ بتایا ڈاکٹر مہر نے کہ 1 بلین ڈالرز کا جو ہے قرضہ چین سے لیا گیا ہے, چین سے کتنی توقعات ہونی چاہیے پاکستان کی؟
دیکھیں چین نے جو قرضے دیے ہیں اور جو انویسٹمنٹ وغیرہ کے حوالے سے پاکستان میں بات ہو رہی ہے, تو کوئی بھی ملک اپنے قرضوں کو, اپنے پیسے کو یا اپنے انفلوئنس کو اپنے قومی مفادات کے علاوہ استعمال نہیں کرتا. تو ظاہر بات ہے کہ چین بھی تمام اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. اس لیے پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب جو جیسے ان کو ابھی فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ 12 ملین ڈالر ان کو آئی ایم ایف سے چاہیے ہوں گے اپنا وائڈننگ فورن ایکسچینج ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے. اب جہاں تک یہ چیز ہوتی ہے کہ فوری طور پر کوئی علاج نہیں ہے, لہذا دوسری چیز جو دیر پا سولوشنز ہیں ان کو نظر انداز کر کے اسی کو کیا جائے, تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ٹائم پاکستان مانگے. ظاہر بات ہے کہ پاکستان اور ایران کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور یہ سینکشنز نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہر ملک جب وہ پیسہ لگاتا ہے, چاہے وہ قرضے کی صورت میں ہو, انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو, یا تجارت کی صورت میں ہو, دینے کی صورت میں ہو, یا اس کو روکنے کی صورت میں ہو سینکشنز اور ٹریڈ ٹیرفز وغیرہ کے حوالے سے, تو وہ اس کو اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. تو پاکستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی پریکٹیکلی چائنا کے کیا انٹرسٹ ہیں ریجن میں, ہم ان انٹرسٹ کو کس حد تک اپنا نیشنل انٹرسٹ قربان کیے بغیر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور اسی حوالے سے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک کنٹری پہ ریلائی کریں, جیسے رشیا کے ساتھ اگر ہماری ایئر فورس کے لوگ جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں, چائنا ایران کے ساتھ بھی بیان آیا کہ جناب وہاں پر بھی کوئی ملٹری کے جوائنٹ پروجیکٹس اور تعاون جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا, اسی طرح چائنا سے اقتصادی تعلقات مزید اور بڑھائے جا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرح ایک ایسی پوزیشن پہ لائیں کہ جہاں ہمیں بار بار یہ کشکول نہ پھیلانا پڑے لوگوں کے سامنے.
اور کیونکہ یہ معاشیات کا معاملہ ہے تو آپ صاحبان کے علم میں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا ایک وفد بھی اگلے ہفتے پاکستان پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر ایوب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وفد آئے گا پاکستان کا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا, یہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟
میرا خیال ہے یہ بہت رائٹ ٹائم ہے, یہ وفد آ رہا ہے, اس کو بڑی جلدی آ جانا چاہیے, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ ایک تھنک ٹینک ہے, اس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہیں جس میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ایز آبزرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کی ریکمنڈیشن کو وہ فالو کرتے ہیں. تو اگر وہ آ کر کے پاکستان کو, ابھی بلیک لسٹ میں نہیں گرے لسٹ میں ہیں, اگر وہ آ کے سیٹسفائی ہوتے ہیں اور گرے لسٹ سے وہ نکال دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر گرے لسٹ سے نہیں بھی نکالا اس مرتبہ تو اس کی گرے لسٹ کی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ نہیں رکتا, وہ گرے بہت ساری گرے لسٹ میں کنٹریز ہیں جن کو آئی ایم ایف سینکشن کرتا ہے. پاکستان کے جو میکسیمم لمٹ جو کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ممبر کنٹری ہے اور پاکستان کے آئی ایم ایف کے پاس $12 بلین کی میکسیمم لمٹ ہے, لیکن سر دس جو ہمیں نیکسٹ 3 منتھ کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف 2 سے 3 بلین کی بات کر رہے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ 6 بلین ہے, لیکن اس میں سے 2 بلین جو ہیں وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور سعودی عرب نے ڈیفرڈ پیمنٹ میں ڈال دیے ہیں کہ ہمیں ابھی امیڈیٹلی پے نہیں کر رہے. تو اس طرح سے سر دس 2 سے 3 بلین کی ہمیں ضرورت پڑے گی. 12 بلین تو ایک میکسیمم لمٹ ہے, اس کی کبھی پاکستان کو نہ ضرورت پہ نہ گیا ہے نہ ابھی اس وقت ضرورت ہے. صرف 3 ماہ کے لیے ہمیں لکویڈیٹی کا کرائسس مینیج کرنا ہے. ایف اے ٹی ایف کے ڈیلیگیشن کا اس وقت آنا جو ہے وہ بہت ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, وہ بینکنگ سسٹم کو ہمارے دیکھنا چاہیں گے, ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کریں گے کس طرح سے ہوتی ہیں, کیا ہم نے میکینزم بنایا ہے کہ ٹیررزم کے لیے پیسہ یوز نہ ہو, کرپشن کے لیے یوز نہ ہو. اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں, پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان گرے لسٹ میں آیا تھا, بعد میں اس سے نکال دیا گیا تھا, تو اس مرتبہ بھی ایک اسٹرانگ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا. حالانکہ اس وقت ہمیں 3 لوگ ہولڈ پہ ہیں, ضیاء الرحمان پشاور سے, باز خان بنو سے اور شاہ محمد مزاری نے کال کیا ہے. ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے, لیکن اس وقت ہم اپنے مہمانوں کو خدا حافظ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر, اور یہاں امریکہ میں تھے کانگریس کے لیے امیدوار اور ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک علی اکبر مرزا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, تو کیونکہ پچھلے سیگمنٹ سے کچھ کالرز ہولڈ پہ ہیں, تو بہت مختصر اگر آپ لوگ بات کرنا چاہیں. پشاور سے ضیاء الرحمان کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے.
مہربانی.
یہ جو قرضوں پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں تو میری اس بارے میں بڑی آپٹیمسٹک سوچ ہے, کیونکہ قرضہ چین کا ہو, ایران کا ہو یا امریکہ کا ہو, کسی کا ضرور یہ بڑا بری ہوتا ہے. اور ایسی پاکستان میں یہ سوچ ابھرے آئے گی کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے اپنی دیسی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور انویسٹری برینس کو استعمال کریں اور اپنے وسائل کو اپنے منہ سے حل کریں, اپنے ذرائع سے حل کریں.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شکریہ. اور بنو سے باز خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا یہ جو خطے کے ممالک پر جو پابندیاں لگا رہے ہیں, چائنا پر, پاکستان پر, ایران پر اور روس پر, اسی وجہ سے یہ چاروں ممالک جو ہے نا آپس میں قریب آ رہے ہیں, خاص کر معاشی اور دفاعی لحاظ سے.
اچھا. اور شاہ محمد مزاری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی جی, میں پڑھے گئے آپ سے سوال ہے سے بہتر بھی اور ملک ہے پاکستان کے لیے روس, چین, ایران. آپ سے تجزیہ لینا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو چھوڑ کر دوسرے پاسے چلے جائیں, مفاد دے سکتا ہے پاکستان.
اچھا,
تو مہمان تو چلے گئے.
نہیں, مہمان چلے گئے ہیں, مہمان چلے گئے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اپنے دوسرے اور آخری تیسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں, لہٰذا ہم اس کی طرف ابھی توجہ دیتے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. موضوع ہے افغانستان, اور وہاں ایک خوفناک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اور آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے طالبان کو غزنی شہر پر قبضہ کرنے سے روکا ہے, لیکن بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہم تقریباً کتنے 100 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی خبر سن رہے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پشاور سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی نے, اور وہ ہمیں مزید بتائیں گے. مشتاق یوسفزئی, اچھا وہ آتے ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل, ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ طالبان غزنی پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکی فضائیہ نے پہلی مرتبہ, یا بہت کم مرتبہ, مگر یہ ایک مثال ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو گئے ہیں, اور وہاں انہوں نے طالبان پر بمباری کی ہے. اس حوالے سے بتائیے, اس وقت امریکہ کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے افغانستان کے لیے؟
دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے کچھ ایسی امید لگی تھی کہ جو ڈپلومیسی کی سائڈ ہے اس میں دوبارہ سے آکسیجن ڈالی جائے گی اور کچھ زوراور ڈپلومیسی ہوگی. پاکستان کے اوپر پریشر ہوگا, افغانستان کے اوپر پریشر ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور اپنے معاملات کو سیدھے کریں, اور پاکستان خاص طور پہ طالبان کے اوپر اتنا پریشر ڈالے کہ وہ افغان حکومت سے, امریکہ سے نہیں بلکہ افغان حکومت سے بیٹھ کے تو ان کے آئین کی حدود میں آئیں اور حکومت سازی میں حصہ دیں اور اس جنگ کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو. لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی پریشر جو ہے وہ میکسیمائز ہو گیا, اور اس کا نتیجہ کچھ جو نکلنا تھا کسی حد تک وہ نکلا, اور اس کے بدلے میں افغانستان نے بھی پاکستان کے اندر جو پراکسی وار تھی وہ اس میں انہوں نے جو اقدامات کرنے تھے وہ بھی کر لیے. لیکن جہاں تک طالبان کی اپنی طاقت کا تعلق ہے, گاؤں میں ان لوگوں کا, شہروں کے باہر ان کا بہت اثر و رسوخ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویتنام کی شکل میں ایک بڑے عرصے تک ہم سے گفتگو کرے گا, اور ایک لمبی دیر تک یہ بات چیت ہوگی, اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہیں وہ دوبارہ حکومت سازی میں آ جائیں گے, یا ان کی بیسٹ کیس سینیریو میں حکومت کو خدا نہ خواستہ الٹ دیں گے یا اس طرح کی بات کریں گے. لیکن جہاں صورت حال یہ ہے کہ 17 سال بعد افغان حکومت اور افغان جو فورسز ہیں وہ بھی ڈٹ کے لڑتی ہیں اور لڑنے کے قابل ہو گئی ہیں, اور ان کو جو ٹیکنیکل اسسٹنس امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ سیکیورٹی سائڈ پہ, فضائیہ اور ڈرون جو ابھی غزنی میں بھی سنا رات کو ان لوگوں نے ڈرون استعمال کیا, تو اس طرح سے وہ امریکی افواج جو ہیں افغان افواج کے ساتھ مل کے طالبان کو کسی بڑے شہر میں گھسنے نہیں دیں گے, اور ان کی یہی متعملی ہے کہ طالبان کو شہروں میں نہ گھسنے دیا جائے, ہائی ویز مینٹین کیا جائیں, اور حکومت کو کسی بھی صورت میں لڑکھڑانے سے روکا جائے, اور طالبان کو یہ باور ہو جائے کہ جو وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی شہر پہ وہ قبضہ نہیں کر سکیں گے, اور کر لیں گے تو وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکیں گے.
بہت دلچسپ ڈاکٹر روہیل, کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی ہیں, یہ طالبان پر گہری نظر رکھتے ہیں. مشتاق یوسف زئی, جو ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم نے جو رپورٹ فائل کی تھی, اس وقت کوئی ریڈیو رپورٹ تو نہیں ہے لیکن یہ جو لکھت میں ہے وہ, اس کے مطابق غزنی شہر پر جو افغان طالبان نے دھاوا بولا جمعرات کی رات, تو آج صبح تک جو ہیں وہ لڑائی جاری رہی ہے. کیا طالبان تصور کرتے تھے کہ ان کے اوپر اتنی بھاری بومبنگ ہوگی اور امریکہ کی فضائیہ کی وجہ سے اتنے سارے طالبان ہلاک ہوں گے؟
جی, ابھی تک کنفرمنگ رپورٹس آ رہی ہے وہاں سے, لیکن جو میری معلومات ہے تو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے دونوں سائڈ کو. لیکن دیکھے تو یہاں سے افغان حکومت ہے, نیٹو فورسز ہے, اور افغان طالبان ہے, اور یہ انہوں نے اعلان کیا تھا دو دن پہلے ایک افسر کو کہوا تھے کہ اس طرح آپ یہ راستے استعمال نہ کریں, ہم ایک بڑی کاروائی کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ اس طرح سے مین پہ دیکھ لیں تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے, کیونکہ یہ جو غزنی ہے یہ دو گھنٹے کے مسافت پر ہے کابل سے, اس کے بعد پھر کابل ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کو بڑی کامیابی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں ہتھیار ہیں, ان کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے, اور دوسری ہے کہ انہوں نے,
آپ کہہ رہے ہیں یہ طالبان کی بڑی کامیابی ہے مشتاق یوسف زئی, آپ یہ
جی
اچھا
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی کامیابی ہے, کیونکہ دو دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا اور پھر یہ جو ہے انہوں نے بات کاروائی شروع کی. جو آس پاس کے راستے ہیں, اس وقت جو میری وہاں کے ساتھیوں سے بات ہوئی ہے افغانستان کے اندر, تو اس وقت جو کابل قندھار کا جو راستہ ہے, کابل اور پکتیکا کا جو مین شاہراہ ہے, تو وہ کل سے بند ہے, کوئی ٹرانسپورٹر وہاں پہ نہیں جا رہا, کیونکہ طالبان نے ان کو وارن کیا ہے کہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. تو جو میری انڈیپینڈنٹ وہاں پہ مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت طالبان کا جو ہاتھ ہے وہ اوپر ہے, کیونکہ جو شہر کے اندر تمام تر علاقے ہیں اس وقت ٹی وی اسٹیشن ہے, بالا حصار ہے, اور مین جو سٹی ہیں ان پر طالبان کا قبضہ ہے. اب یہ ایک ایئرپورٹ رہ گیا ہے اور ایک جو گورنر ہاؤس ہے یہ رہ گئے ہیں, اور جو میری معلومات ہے وہاں بھی اس وقت طالبان نے محاصرہ کیا ہوا ہے, بات چیت اس وقت جاری ہے. جو میری انفارمیشن ہے وہ افغان حکومت اور افغان جو گورنر ہیں غزنی کے اور جو لوکل طالبان کمانڈرز ہیں ان کے درمیان اس وقت بات چیت جاری ہے, اور بات چیت اس پر جاری ہے کہ جو لوگ اس وقت وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہیں, گورنر اور باقی جو سرکاری لوگ ہیں غزنی میں گورنر ہاؤس کے اندر اور ایئرپورٹ کے اندر, تو وہ اپنے آپ کو طالبان کے حوالے کرے تاکہ وہاں پہ مزید خون ریزی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک میسج کنوے کیا ہے ایسے وقت میں, ابھی ان کی مذاکرات جاری ہیں, تین چار ادوار میٹنگ کی ہوئی ہے امریکی حکام کے ساتھ, اور امریکہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت کو بھی انوالو کرے اس بات چیت میں. میرے خیال میں طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیغام دے کہ اس وقت کافی وہ اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, اور اگر بات چیت نہ ہو تو یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ قبضہ کر سکتے ہیں. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ طالبان حملہ کرتے تھے اور تین چار گھنٹے تک قبضہ کر لیتے تھے اور پھر وہاں سے نکلتے تھے, لیکن یہ دو دن ہو گئے ہیں کہ طالبان وہاں پہ قابض ہیں, غزنی کے مین شاہراہ پہ اور جو قندھار غزنی شاہراہ ہے وہاں پر, غزنی اور پکتیکا کا جو راستہ ہے ان کے قبضے میں ہے اور شہر کے اندر ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کو اس لیے کامیابی ملی ہے کہ دو دن ہو گئے ان کا قبضہ ہے اور یہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے. کہ میری معلومات ہے تو طالبان نے پورے افغانستان میں اس وقت تمام آپریشن معطل کیے ہوئے ہیں اور ان کی نظر غزنی پر ہے, اگرچہ وہاں پہ اس طرح کی اطلاعات نہیں ملی ہے کہ افغانستان کے باقی علاقوں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں, لیکن جو ان کے سربراہ ہیں شیخ حبت اللہ اخندزادہ, انہوں نے اس وقت تمام جو طالبان کی کاروائی ہے کمانڈرز ہیں ان کو تیار رکھا ہے کہ اگر غزنی میں ان کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے.
اچھا. اور یہ صرف جو اس آس پاس کے علاقے ہیں زابل پکتیا پکتیکا وہاں تک جو لوگ ہیں طالبان کے فائٹرز ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی مشکل نہیں ہے موومنٹ میں آنے جانے میں. تو یہ ایک بہت ہی انبیرسمنٹ ہے,
بہت ہی خوفناک ہے. فیس بک پہ خان اشفاق لکھتے ہیں کہ افغانستان میں مر جائے امریکن یا مرتا ہے انسان تو ہے, اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. ہم ایک کالر کو لیتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. ذوالفقار رند بلوچ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم صاحبہ, ذوالفقار رند بلوچ ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ سے.
جی جی بات کیجیے.
تو آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں معلوم.
اچھا بس ہم لوٹتے ہیں اس وقت ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف. ڈاکٹر روہیل, ظاہر ہے مشتاق یوسفزئی وہاں زمینی حقائق بتا رہے تھے. 17 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے, اور بقول مشتاق یوسفزئی کے اس وقت جس طرح سے غزنی پر طالبان نے حملہ کیا یہ ان کی ایک بڑی کامیابی نظر آتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس وقت امریکہ اس موڈ میں ہے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے باضابطہ بات چیت کرے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرے؟
دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس ان کی سوچ ہوتی ہے. وہ ڈپلومیٹک چینلز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جو یوزول جو باتیں ہوتی ہیں ایک حکومت سے دوسری حکومت, اس کے درمیان جو چینلز ہوتے ہیں اس کے باہر بھی وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو شروع میں انہوں نے عندیہ دیا تھا کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں دونوں پارٹیز کی جو ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں اس سے ہمیں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. خاص طور پہ عورتوں کے حقوق وغیرہ کا ویسٹ میں بہت اس حوالے سے طالبان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, جو کہنا بھی چاہیے. تو وہ ان ساری چیزوں پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن طالبان کا جو عندیہ یا ان کی پوزیشن جو ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جان کیری کے زمانے میں طالبان کے اور امریکہ کے درمیان جب بات چیت ہو رہی تھی, تو اس وقت امریکہ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ طالبان ایز طالبان بات کریں, آپ ملا عمر کی وہ حکومت جو امریکہ نے گرا دی تھی آپ اس کے نمائندے بن کے بات نہ کریں. تو شروع میں طالبان نے کہا کہ انہوں نے کچھ ایسے اشارے دیے کہ ٹھیک ہے ہم طالبان بحثیت طالبان بات کریں گے, لیکن جب بات چیت کرنے کا دن آیا تو آپ کو یاد ہے کہ دوحہ میں انہوں نے اس حکومت کا پرچم جو ہے وہ فرنٹ یارڈ میں لہرا دیا. تو اس کی وجہ سے افغان حکومت کے سامنے امریکہ کو کافی امبیرسمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد سے جان کیری نے اس وہ آگے جو بات چیت تھی اس کو آگے نہیں چلا سکے. تو اب یہ طالبان کی طرف سے اپنے آپ کو بحثیت طالبان سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغان حکومت کی جو آئینی حیثیت ہے یا ان کو جو ورلڈ میں جو ریکگنیشن ہے یا ڈیفیکٹو جن ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے یا قانونی طور پہ جن ملکوں نے افغانستان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, وہ ظاہر ہے وہ ساری عالمی برادری ہے, اس کے اوپر وہ ضرب لگانا چاہتے ہیں اور اپنی قانونی پوزیشن جو ہے وہ اس یہاں تک لانا چاہتے ہیں کہ ہم وہی حکومت ہیں جس کو امریکہ نے گرایا تھا اور امریکہ ہم سے بات کرے. یہ جو پوزیشن ہے یہ کسی کو بھی ایٹ لیسٹ کمرے کے باہر نکل کے کہنے کی یا عوام کے سامنے یا میڈیا کے سامنے کوئی بھی یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور امریکہ کبھی بھی اس بات پہ تیار نہیں ہوگا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان اس حد تک بات چیت شروع کرتے ہیں تو جو افغان حکومت اور وہ جو برسر اقتدار طبقہ ہے یا جو ان کی جو سوچ ہے اس کو اس میں کیسے انفیوز کیا جائے اور ان تینوں چیزوں کا مرکب جو ہے وہ کیسے بنایا جائے. تو وہ
بالکل
بات تو دوبارہ
اور اسی پہ ہماری نظر رہے گی. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے شکاگو سے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل, جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے آڈریس ریگس, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ نے ایران پر تازہ پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں ایران کے تیل کی برآمدات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہیں جو 4 نومبر سے نافذ العمل ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل کی بندش سے عالمی منڈی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جس کی اس نے دھمکی دے رکھی ہے، اور اس گزرگاہ سے دنیا کے 60% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں تیل کا بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تفصیلات اس بارے میں انجم ہیرل گل کی اس رپورٹ میں۔
امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کی ہیں اور 4 نومبر سے ایران کے تیل کی برآمدات پر بھی پابندی نافذ العمل ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں ایرانی تیل کی بندش سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے تیل کی معروف کمپنی ویدر فورڈ کے سعودی عرب اور بحرین کے سابق جنرل مینیجر مسعود عبدالی کہتے ہیں،
بات کی جائے خالی اس حجم کی، 30 لاکھ بیرل ہیں، 3 ملین کے قریب وہ تیل نکالتے ہیں وہاں سے، تو 30 لاکھ بیرل کو پورا کرنا سعودی عرب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سعودی عرب اور کچھ چند ممالک مل کر کے، یو اے ای وغیرہ، اس کی بڑی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے کہ تیل، یعنی 1.5 ملین تیل جو ہے وہ اور امریکہ میں بھی نکالا جا سکتا ہے۔
تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔
تو ایران نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی کہ اگر ہمارے تیل پہ پابندی لگی تو ہم خلیج فارس سے تیل نہیں نکلنے دیں گے، لیکن یہ کہ خلیج فارس جو نکلنے کا راستہ ہے وہ گزرتا ہے آبنائے ہرمز سے، سعودی عرب، کویت، یو اے ای، بحرین اور قطر، اور آبنائے ہرمز ایران کی گرفت میں ہے، پہنچ میں ہے۔ اس راستے کو بند کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان دنیا کا پیدا ہونے والا 60% تیل اس علاقے سے گزرتا ہے، تو کیا واقعی آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا اور امریکہ سے براہ راست لڑائی کا خطرہ مول لے سکتا ہے؟ اگر آبنائے ہرمز کو ایران بند کرنے میں کامیاب ہو گیا، خواہ وہ ایک ہفتے کے لیے بھی کیوں نہ ہو، تو دنیا میں بہت بڑا تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔
اسی بارے میں پاکستان کے سابق بینکار اور کالم نویس اسد رضوی کہتے ہیں کہ زیادہ بڑا مسئلہ ایشیائی ممالک کا اور ان ممالک کا ہوگا جو قرض لیتے ہیں۔
صرف اگر وہ ایسی چیز آتی ہے، اگر آئل کی مطلب یوں ہو جاتا ہے کہ آئل پرائز موو آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تو سارے وہ ایشین ممالک جو ہیں، جیسے اس میں پاکستان بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، ان کی آئل پرچیز کے ڈیپینڈنٹ ہی آئل پہ ہیں، ان کے پاس اتنا آئل نہیں ہے، وہ اگر پرائز اسپائک آ جاتی ہے تو ان کے تو پورا بیلنس آف پیمنٹ کا سچویشن جو ہے پوری خراب ہو جائے گی۔
کیا ایران پر پابندیوں کے پاکستان پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں معروف ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن کہتے ہیں،
پچھلے سال میں نے دیکھا کہ ہماری برآمدات ٹوٹل جو تھیں ایکسپورٹس ایران کو، اسے 30 ملین ڈالرز تھی، اور ایف ڈی آئی جو تھا وہاں سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تجارت اور سرمایہ کاری دونوں نہیں ہے۔ البتہ اسمگلنگ بڑے پیمانے پر ہے اور اسے پیٹرول اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کراچی تک ان کا پیٹرول پہنچ جاتا ہے، تو میرے خیال سے وہ جو ان کا انفارمل ٹریڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ تو چلتا رہے گا، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ تھا کہ جو تجارت آلریڈی نہیں ہے، اس کا امپیکٹ میرے خیال سے تو پاکستان کے اوپر تو نہیں پڑے گا۔
تاہم امریکہ نے اپنے ان پابندیوں میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ کچھ ملکوں کو ان پابندیوں سے استثناء دے سکتا ہے۔ تو کیا بھارت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں مسعود عبدالی کہتے ہیں،
ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہندوستان ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان کئی ارب ڈالر کا تجارتی معاہدہ ہے۔ لیکن اب ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ملک ہم سے تیل نہیں خریدیں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی اور کاروبار نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے ایران سے تیل نہیں خریدا تو پھر چابہار پہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ معاملہ ہوا تو اس صورت میں ہندوستان اور ایران کے درمیان خاصی کشیدگی پیدا ہوگی۔
ڈاکٹر شاہد حسن نے اس سے مختلف بات کرتے ہوئے کہا،
اب ہندوستان میں آپ کو پتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ بھارت سے معاملہ لے رہے ہیں افغانستان میں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اور افغانستان میں بھارت کا اثر رسوخ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، اور امریکنز میرے اپنے خیال سے افغانستان میں جو ان کے اپنے مقاصد ہیں، خطے میں جو مقاصد ہیں، اس کے لیے ان سے صرف نظر کریں گے، اور بھارت اور ایران کے بھی یہ تعلقات ہیں دوسرے، یہ چلتے رہیں گے۔
تاہم تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ آگے چل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، اور امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ اپنے موقف میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔